السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے گرد و نواح میں 3 مختلف دھماکے ہوئے ہیں، جن کا ہدف سیکیورٹی اہلکار بتائے جاتے ہیں. اور پاکستان کی فوج کی حمایت والا ایک بڑا جرگہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے گا. پاکستان اور روس کے درمیان گزشتہ ہفتے پہلی مرتبہ وزارتی سطح کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور پاکستان حکومت نے سی پیک سمٹ کے ذریعے چین کی پاکستان میں پالیسی کی وضاحت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کی وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں ایک نوجوان کی ہلاکت ملوث امریکی سفارتکار کرنل جوزف کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے، جس کے بعد امریکی سفارتکار پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. بھارت کی وسطی ریاست مہاراشٹر میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 34 ماؤ نواز باغی ہلاک ہو گئے ہیں. اور کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں وہ مشتبہ وین ڈرائیور آج منگل کے روز عدالت میں پیش ہوگا، جس نے اپنی وین فٹ پاتھ پر چڑھا کر 10 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج منگل کے روز ایک باقاعدہ تقریب میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا استقبال کیا ہے. اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان کسی بھی مذاکرات کا حتمی ہدف جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے صاف کرنا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں، اور تفصیل چند لمحے کے بعد. اور سب سے پہلے یہی خبر کہ کوئٹہ کے گرد و نواح میں 3 مختلف دھماکے ہوئے ہیں. حکام کے مطابق ان خودکش حملوں میں سیکیورٹی اہلکاروں کو ہدف بنایا گیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ستار کاکڑ، ان سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی ستار کاکڑ صاحب، بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس.
جی، پولیس حکام اور دیگر کا یہ بتانا ہے کہ یہ پہلے جو 2 خودکش حملے ہوئے ہیں وہ کوئٹہ کا نواحی علاقہ ہے، مغربی بائی پاس، وہاں پر فرنٹیئر کور بلوچستان کا ایک چیک پوسٹ تھا، جہاں پر یہ کراچی اور چمن کی طرف جو ٹریفک جاتی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے. وہیں پر 2 پیدل بندے جو ہیں وہ پیدل آئے ہیں. پہلے انہوں نے ایف سی کے جو جوان ہیں جو مختلف چوکیوں پر وہاں تعینات پہ ان پہ فائرنگ کی ہے، اور اس کے بعد ان کے کیمپ کے اندر داخل ہو کر جہاں ان کے وہ رہائش پذیر تھے اس کے قریب، اس کمرے کے قریب جا کر انہوں نے دھماکے کیے ہیں. پہلے ایک خودکش نے اپنے آپ کو اڑایا ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد دوسرا خودکش جو ہے اس نے بھی وہیں اسی جگہ پر اپنے آپ کو اڑایا ہے. اور اس طرح ان 2 دھماکوں میں ابھی تک سیکیورٹی حکام کا یہ بتانا ہے کہ اس میں 8 بندے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایڈی اور دیگر جو امدادی ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں 2 جوان ہلاک بھی ہوئے ہیں. تیسرا جو دھماکہ ہے وہ کوئٹہ کا شمال میں علاقہ ہے، ایئرپورٹ روڈ پہ، وہاں پر ایک ہوٹل کے سامنے بلوچستان کانسٹیبلری پولیس کی ایک گاڑی ٹرک جو ہے وہ وہاں پر کڑی تھی. اس کے قریب ایک خودکش عملاور پیدل جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے اس گاڑی کے قریب اپنے آپ کو اڑایا ہے. اس میں ابھی تک پولیس حکام کے مطابق 7 افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 5 مزید جو ہیں وہ زخمی ہیں. تمام جو زخمی ہیں جو فرنٹیئر کور کے زخمی تھے ان کو سی ایم ایچ منتقل کیا گیا ہے، اور جو بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکاران تھے ان کو سیول اسپتال کوئٹہ میں منتقل کیا گیا ہے، جبکہ جو زیادہ زخمی ہوئے تھے ان کو بھی سی ایم ایچ میں منتقل کیا گیا ہے. تو ابھی امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے، اور کچھ دیگر جو سویلین ایئرپورٹ روڈ پہ اس تیسرے خودکش میں دھماکے میں زخمی ہوئے تھے ان کو بھی ابھی بھی مختلف اسپتالوں میں، جو وہاں پر قریبی اسپتال میں پڑے ہوئے تھے ان کو بھی سیول اسپتال لایا جا رہا ہے. تو تازہ ترین صورتحال یہی ہے. ابھی تک ان دھماکوں کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی ہے. جی،
تو سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے پورے علاقے میں اس وقت؟ زیادہ سخت کر دی گئی ہے؟
جی سیکیورٹی جو ہے وہ پہلے سے کافی الرٹ تھی, مختلف علاقوں میں ایف سی بھی تعینات ہے, پولیس اور اینٹی ٹیررسٹ فورس کے وہ بھی تعینات ہیں, لیکن آج تو جو سیکیورٹی شہریوں کو فراہم کرتے ہیں تینوں جگہوں پہ, تینوں مقامات پہ انہی قوتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو سویلینز کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں. تو اس طرح تینوں جو حملے ہوئے ہیں وہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکاران ہی تھے. تاہم یہ ہے کہ کوئٹہ شہر میں سیکیورٹی اس وقت بھی کافی الرٹ ہے, پولیس اور ایف سی کا گشت جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جاری ہے. جی
بہت شکریہ ستار کاکڑ آپ کا. تو ہمارے نمائندے تھے کوئٹہ سے ستار کاکڑ, جو بتا رہے تھے کہ کوئٹہ کے گرد و نواح میں تین مختلف دھماکے ہوئے ہیں جن کا نشانہ بظاہر سیکیورٹی اہلکار تھے. ان کا کہنا تھا کہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 2 کی ہلاکتوں کی ابھی تصدیق باقی ہے. اور اب اسلام آباد چلتے ہیں جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی حمایت والا ایک بڑا جرگہ پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے گا, اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں جاننے کے لیے محمد اشتیاق. جی اشتیاق
جی, پشاور میں آج ایف ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. یہ ایف ایکس کمیٹی جو وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت یہ بنائی گئی تھی, چاروں صوبوں میں یہ کام کرتی ہے. اس میں وزیر اعلیٰ, گورنر اور فوج کے جو اعلیٰ ترین کمانڈر ہوتے ہیں صوبے میں, کور کمانڈر, وہ بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے جو رہنما ہے ان سے مذاکرات کے لیے ایک جرگہ تشکیل دیا جائے گا تاکہ ان کے مطالبات کے بارے میں ان سے بات چیت کی جائے اور اس معاملے کو حل کیا جائے. لیکن اب سے کچھ دیر قبل جو پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف سے رد عمل سامنے آیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس جرگے میں شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کا جن لوگوں پر مشتمل جرگہ تشکیل دیا جا رہا ہے ان سے ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے, اور اس لیے وہ اس ایسے کسی بھی جرگے میں شامل ہونے نہیں جا رہے. جبکہ بعض جو پی ٹی ایم کے عہدیدار ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت ماحول سازگار نہیں ہے اس طرح کی بات چیت کا.
تو احتجاج بھی جاری ہے پشتون تحفظ موومنٹ کا بھی؟
پشتون تحفظ موومنٹ کی تحریک مسلسل جاری ہے. انہوں نے گزشتہ 17 ہفتہ ہی لاہور میں اپنا ایک جلسہ کیا تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب آئندہ جلسہ کراچی میں کریں گے. اس تحریک کے جو مطالبات ہیں وہ ان پر بدستور قائم ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کے ان مطالبات کو مان نہیں لیا جاتا. ان مطالبات میں جبری گمشدگیاں اور اس کے علاوہ ماورائے عدالت جو قتل ہیں ان کے واقعات کی بندش کے علاوہ جو لوگ بھی لاپتہ ہیں ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کرنا بھی شامل ہے.
اچھا, اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان گزشتہ ہفتے پہلی مرتبہ وزارتی سطح کے مذاکرات ہوئے ہیں, ان کی کیا تفصیل ہے؟
جی, پاکستان اور روس کے تعلقات میں 2014 سے ہی بہتری آ رہی ہے, دونوں ممالک کے درمیان رابطے جاری ہیں. گزشتہ ماہ روس کے 2 وفود نے پاکستان کا دورہ کیا تھا, لیکن پہلی مرتبہ اس ہفتے پاکستان اور روس کے بین الوزارتی ایک اجلاس ہوا ہے, یعنی پاکستان کی مختلف وزارتوں کے عہدیدار جو ہیں اس وقت میں شامل تھے, جس کی قیادت پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے کی. اور اسی طرح روس کی طرف سے جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی روس کی مختلف وزارتوں کے عہدیدار شامل تھے. اس میں صرف دفاع کے شعبے تک ہی بات چیت نہیں کی گئی, بلکہ جو سائبر سیکیورٹی ہے اور جو دیگر شعبے ہیں ان پر بھی بات چیت کی گئی. اس لیے اسے اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ تعلقات میں بہتری کے جو اشارے مل رہے تھے اور اسی سلسلے کے کڑی کے یہ اب بین الوزارتی مذاکرات ہوئے ہیں.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق. اور کچھ مزید خبریں. پاکستان کے وفاقی وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں ایک نوجوان کی ہلاکت میں ملوث امریکی سفارتکار کرنل جوزف کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے, جس کے بعد امریکی سفارتکار پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے. وزارت خارجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے امریکی سفارتکار کو حاصل سفارتی استثناء ختم کرنے کی بھی استدعا کی ہے. بھارت کی وسطی ریاست مہاراشٹر میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 34 ماؤ نواز باغی ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق پولیس نے گڈچیر ولی نامی ضلع میں واقع ایک جنگل میں اتوار کو نکسل باغیوں کے خلاف کارروائی کی تھی. مذکورہ علاقہ مہاراشٹر اور 36 گڑھ کی سرحد پر واقع ہے. حکام کے مطابق 4 گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ کے دوران 16 باغی مارے گئے تھے, جن میں خواتین بھی شامل تھیں. اور کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں وہ مشتبہ وین ڈرائیور آج منگل کے روز عدالت میں پیش ہوگا جس نے اپنی وین فٹ پاتھ پر چڑھا کر 10 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، 15 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ کینیڈا کی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پیر کے روز کے اس حملے کے محرکات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج منگل کے روز ایک باقاعدہ تقریب میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا استقبال کیا، جس کے بعد دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت ہوگی اور وہ عشائیے میں شرکت کریں گے۔ استقبالیہ تقریب میں امریکی فوج کی تمام شاخوں کے قریب 500 فوجیوں نے حصہ لیا اور عشائیے میں واشنگٹن نیشنل آپرا کمپنی اپنی موسیقی سے محظوظ کریں گے۔ دونوں لیڈروں کے درمیان اہم عالمی امور پر گفتگو ہوگی، جن میں شام میں جنگ، ایران کا جوہری پروگرام اور ٹرمپ کا ایلومینیم اور اسٹیل کی برآمدات پر محصول عائد کرنے کا منصوبہ شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان کسی بھی مذاکرات کا حتمی ہدف جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے صاف کرنا ہے، اور یہ کہ امریکہ پیونگ یانگ پر اس مہم میں زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھے گا اور اس طرح ملک پر تاثیرات اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک شمالی کوریا تعمیری اقدامات نہیں کرتا اور جوہری پروگرام کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس جو ہمارے ساتھی مبشر زیدی نے تیار کی ہے، اور یہ پاکستان کے جوڈیشری سے متعلق ہے۔
چیف جسٹس ثاقب نثار نے پے در پے کئی از خود نوٹس ایسے لیے جن پر وکلا تنظیموں اور سینئر صحافیوں کو تعجب ہوا اور انہوں نے تنقید بھی کی۔ ان میں اینکر پرسن ڈاکٹر شاہد مسعود کا معاملہ بھی تھا، جنہوں نے زینب قتل کیس میں بڑے بڑے دعوے کیے۔ چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا تو وہ کوئی دعویٰ ثابت نہ کر سکے۔ گزشتہ روز ایک مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے انکشاف کیا کہ انہوں نے وکلا تنظیموں اور میڈیا کے اعتراضات پر از خود نوٹس لینا بند کر دیے ہیں۔ سابق وزیر قانون اعتزاز احسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے کئی ایسے از خود نوٹس لیے جو انہیں نہیں لینا چاہیے تھے۔
میرا خیال ہے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ بہت ساری ایسی درخواستیں ہیں جو یا نوٹسز ہیں جو انہوں نے ان کو نہیں لینا چاہیے تھے، اور وہ بہت سارے نپٹائے بھی گئے ہیں، پہلی یا دوسری پیشی پہ نپٹائے گئے ہیں، جانتے ہوئے، یہ پتہ لگتے ہوئے کہ ان میں حقیقت کچھ اور تھی اور اخبار میں کچھ اور آیا ہے۔ تو انہوں نے زیادہ سے زیادہ حدود و قیود کی کو کچھ نیرو ڈاؤن کیا ہوگا۔
اعتزاز احسن نے کہا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم بری چیز نہیں ہے، لیکن کچھ حد بندی ہونی چاہیے۔ چھوٹے بینچ مقدمہ سنے اور لارجر بینچ کو نظر ثانی کا اختیار ہو تو بہتر ہے۔
جوڈیشل ایکٹیویزم ایک اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ جب یہ افتخار محمد چوہدری صاحب نے کیا تو اس کا اس میں یہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی اپیل بھی کوئی نہیں تھی، اور وہ 15-15, 16-16 ججوں کو ساتھ بٹھا کے فیصلہ کرتے تھے، جس کی نظر ثانی بھی ہونا تقریباً ناممکن ہو جاتی تھی۔ اگر چھوٹے بینچز دیکھ رہے ہوں اور نظر ثانی کا اختیار لارجر بینچ کو ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس کا۔
سابق وزیر قانون خالد رانجا کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب وہ انتظامیہ کے کام میں مداخلت شروع کر دے تو پھر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے۔
ایکٹیویزم اور ایگزیکٹیویزم میں ایک لائن ہوتی ہے، جب ایکٹیویزم تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو وہ اس کی شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے ایگزیکٹیویزم کی، اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔
خالد رانجا کا خیال ہے کہ عدالت کا زیادہ متحرک ہونا الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں توازن ہونا چاہیے۔
جب زیادہ ایکٹیویزم ہو جائے تو یہ توثر دیتا ہے کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی، اور یقیناً جو حکومت وقت ہے، اگر ہم یہ توثر دے دیں کہ حکومت فیل ہو گئی ہے، کوئی کام نہیں کر رہے، تو پھر اگلے الیکشن میں یہ توثر جو ہے یہ اثر انداز ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں دے شوڈ بی بیلنس، کم سے کم انٹرفیئر کرنا چاہیے۔
سینئر قانونداں سمجھتے ہیں کہ از خود نوٹس اور جوڈیشل ایکٹیویزم کے ضابطے طے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام عدلیہ کو از خود کرنا چاہیے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کی حکومت نے سی پیک سمٹ کے ذریعے چین کی پاکستان میں پالیسی کی وضاحت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پر ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے پاکستانی حکومت اور امریکہ کے تحفظات پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
چین کے پاکستان میں سفیر یاو جنگ نے پاکستانی شہریوں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاک چین راہداری منصوبے کے ساتھ ساتھ چینی مہارت کا فائدہ اٹھائیں۔ وہ کراچی کے باغی جنا میں منعقد سی پیک سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ منگل کو دوسرے دن بھی جاری اس سمٹ سے سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی نے تازہ صورتحال بتائی۔
اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی آئے تھے اور تمام پلاننگ کمیشن کے منسٹر صاحب بھی آئے تھے اور تمام کاؤنسل کے چیف منسٹر صاحب آئے تھے، اور مین ایمفیسس جو تھا وہ انڈسٹریلائزیشن پہ تھا، ایگریکلچر پہ تھا، لاجسٹک پہ تھا، انرجی پہ تھا، انوائرمنٹل چیزوں پہ تھا اور بینکنگ پہ تھا، اور انوائرمنٹل میں تو یہاں تک کہا گیا کہ یہ ایک گرین کوریڈور آف پاکستان بنے گا۔
کرنل آفریدی نے بتایا کہ سی پیک سمٹ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ چین کے اغراض و مقاصد شفاف انداز میں سامنے آئے ہیں۔
50 سے زیادہ سپیکرز ہوں گے یہاں پہ جو کل سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو اس کا بڑا اچھا رد عمل ہے اور سارے لوگ خوش ہیں کہ ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن مل رہی ہے۔
یہ تھے سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی۔ لیکن فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں کمیونیکیشنز کے پروفیسر عظمت رسول کہتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
میرے خیال میں امریکہ کے لیے یہ تھوڑا سا کاز آف کنسرن ہے کہ چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ پاکستان کے اندر اور پاکستان کی جو اہمیت ہے افغانستان کے پیس پروسیس کے اندر، اور دوسری طرف جو ہندوستان کے تحفظات ہیں، اور اس یہ بات یہ ہے کہ چائنا کی جو رسائی ہے بحیرہ عرب تک، اور اس کے بعد جو انڈین اوشن کے اندر چین بھی اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے، جبکہ امریکنز جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ مل کے اپنے اثر کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں امریکن حکومت کے لیے یہ کنسرن کی بات ہے۔ یہاں پہ کچھ پالیسی میکر سے بھی ہماری بات جو ہوتی رہتی ہے، تو اس کے اوپر طبی لفظوں میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ ادروائز تو پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات بہت پرانے ہیں، کہ پاکستان چین کے ساتھ اور دوسری طرف کی حد تک روس کے ساتھ بھی بڑھتا جا رہا ہے، تعلقات کو بڑھا رہا ہے، تو امریکنز کے لیے یقیناً یہ ایک کنسرن کا معاملہ ہے۔
یہ تھے فلوریڈا یونیورسٹی میں کمیونیکیشنز کے پروفیسر عظمت رسول۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج منگل کے روز ایک باقاعدہ تقریب میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا استقبال کیا، جس کے بعد دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت ہوگی اور وہ ایک عشائیے میں شرکت کریں گے۔ اس کی تفصیلات جانتے ہیں انجم ہیرلڈ گل کی اس رپورٹ میں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا پورے فوجی اعزاز کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں استقبال کریں گے۔ استقبالیہ تقریب میں امریکی افواج کی پانچوں شاخیں شامل ہوں گی اور پھر رات کو سرکاری عشائیہ دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ میکرون کی دوستی کو فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے فرانسیسی صدر کو سرکاری دورے پر آنے کی دعوت دی تھی۔ فرانسیسی صدر وہ پہلے غیر ملکی لیڈر ہیں جنہیں صدر ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار میں سرکاری دورے پر مدعو کیا ہے۔ امریکہ پہنچنے پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا تھا،
During the state visit, we will have the opportunity to discuss a lot of bilateral issues and to discuss
اس سرکاری دورے کے دوران ہمیں موقع ملے گا کہ ہم دو طرفہ امور سمیت اپنی سلامتی، تجارت اور کثیر اطرافی امور پر بات چیت کریں، جو کہ دونوں ملکوں اور ان سے ہٹ کر دنیا کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ بہت اعزاز کی بات ہے اور میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں یہ بہت اہم سرکاری دورہ ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر میکرون وائٹ ہاؤس میں ہونے والی بات چیت کے دوران صدر ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والے 6 فریقی جوہری معاہدے سے الگ نہ ہوں۔ ٹرمپ مسلسل اس معاہدے کو ایک برا سمجھوتا قرار دے رہے ہیں۔ بدھ کے روز میکرون واپس فرانس جانے سے پہلے کانگریس سے خطاب کریں گے، جو کہ انگریزی زبان میں ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان کسی بھی مذاکرات کا حتمی ہدف جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے صاف کرنا ہے اور یہ کہ امریکہ پیونگ یانگ پر اس مہم میں زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھے گا اور اس تنہا ملک پر تعزیرات اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک شمالی کوریا تعمیری اقدامات نہیں کرتا اور جوہری پروگرام کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکبی سینڈرز نے کہا کہ کم کے محض بیانات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا
We're not going to make mistakes from previous administrations and we're not going to take the North Koreans simply at their word.
ہم پچھلی انتظامیہ کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے اور ہم شمالی کوریا کے لفظوں پر یقین نہیں کریں گے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اس وقت تک زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رہے گا جب تک ٹھوس اقدامات سامنے نہیں آتے۔ ہم نے صحیح سمت میں کچھ اقدامات دیکھے ہیں لیکن ہمیں بہت دور تک جانا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں وہ مشتبہ وین ڈرائیور آج منگل کے روز عدالت میں پیش ہوگا جس نے اپنی وین فٹ پاتھ پر چڑھا کر 10 افراد کو ہلاک کر دیا، 15 افراد زخمی بھی ہوئے۔ کینیڈا کی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پیر کے روز کے اس حملے کے محرکات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹورانٹو پولیس کے چیف مارک سانڈرز نے 25 سالہ مشتبہ شخص کو الرٹ منیسین کے نام سے شناخت کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ ٹورانٹو کے مضافات کا رہنے والا ہے۔ عوامی تحفظ کے وزیر رالف گوڈیل نے کہا کہ انہوں نے سینئر سیکیورٹی حکام سے مشاورت کی ہے اور معلوم اطلاعات کے مطابق اس مخصوص واقعے کا تعلق قومی سیکیورٹی کو کسی خطرے سے نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا ہمارے پیچھے سڑکوں پر جو واقعات ہوتے ہیں وہ خوفناک ہوتے ہیں لیکن بظاہر ان کا تعلق اطلاعات کے مطابق قومی سلامتی کو کسی خطرے سے نہیں ہوتا۔ یہ تھے کینیڈا کے عوامی تحفظ کے وزیر رالف گوڈیل کے الفاظ۔ امریکی سابق فوجیوں کے امور کے وزیر کے عہدے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نامزد کردہ رونی جیکسن کی تصدیق مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے پیر کو دیر گئے خبر دی ہے کہ سینٹ کے قانون سازوں نے بدھ کے روز ہونے والی سماعت اس کے بعد ملتوی کر دی جب ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے چوٹی کے قانون سازوں نے ریئر ایڈمرل رونی جیکسن کی تعلیمی قابلیت پر خدشات ظاہر کیے۔ جیکسن کو، جو فی الوقت ٹرمپ کے فزیشن کے طور پر کام کر رہے ہیں، پہلے ہی سخت جانچ پڑتال کا سامنا ہے جن کے تجربے پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے نامزد وزیر خارجہ مائک پومپیو کے تقرری کی توثیق کے لیے سینٹ کی عمری خارجہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈرامائی طور پر آخری مرحلے میں صرف ایک ووٹ کی برتری سے ان کی تقرری کی منظوری دی گئی۔ توقع ہے کہ اسی ہفتے سینٹ کے مکمل اجلاس میں ان کی باقاعدہ منظوری دے دی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سینڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
پیر کے روز سینٹ کی امور خارجہ کی کمیٹی نے صدر ٹرمپ کے نامزد وزیر خارجہ مائک پومپیو کی توثیق کر دی۔ مسٹر پومپیو اس وقت سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں اور انہیں مسٹر ریکس ٹیلرسن کی سبکدوشی کے بعد نیا وزیر خارجہ نامزد کیا گیا ہے۔ سینٹ کے اس اجلاس میں ریپبلکن پارٹی کا ایک نمائندہ شریک نہیں ہو سکا، جبکہ ڈیموکریٹک ارکان بیک زبان مسٹر پومپیو کی مخالفت کر رہے تھے اور بعد میں اس مخالفت میں ریپبلکن پارٹی کے رین پال بھی شامل ہو گئے، مگر آخری لمحات میں انہوں نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور مسٹر پومپیو کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا اور اس طرح مسٹر پومپیو کو ایک ووٹ کی برتری سے منظور کر لیا گیا۔ اب سینٹ کے مکمل اجلاس میں ان کی منظوری دی جائے گی جو اسی ہفتے متوقع ہے۔ سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین باب کراکر نے کمیٹی سے اپیل کی کہ وہ اس تقرری کی تصدیق کر دے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسٹر پومپیو صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں اور بطور وزیر خارجہ کامیابی سے وہ اپنے فرائض انجام دینے کے اہل ہیں۔
He has a very good relationship with the president.
ان کے صدر کے ساتھ بے حد اچھے مراسم ہیں۔ یہ بات تین سابق وزرائے خارجہ کے مقابلے میں انہیں ممتاز اور منفرد کرتی ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن باب مینینڈز نے اپنی مخالفت کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا،
I'm particularly concerned because of his past comments on regime change.
انہوں نے ماضی میں ایران اور شمالی کوریا میں حکومتوں کی تبدیلی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کے بارے میں مجھے سخت تشویش ہے۔ بہرحال خاصی کشمکش کے بعد ان کے حق میں پڑنے والے ووٹوں کی تعداد مکمل ہو گئی اور اب سینٹ کے مکمل اجلاس میں ان کی تقرری کی باقاعدہ توثیق کی جائے گی۔ ووٹنگ سے قبل وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکابی نے کہا تھا کہ مسٹر پومپیو انتہائی اہل امیدوار ہیں اور ان کی تقرری کی جلد از جلد توثیق ہونی چاہیے.
I think you have to look back at history, specifically to Secretary of State confirmations and bipartisan votes.
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہکابی کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ماضی کی تاریخ دیکھیں تو وزرائے خارجہ کی توثیق دونوں جماعتوں کے ووٹوں سے ہوتی آئی ہے. جان کیری کے حق میں 93 ووٹ پڑے اور مخالفت میں 3. ہلری کلنٹن کے حق میں 94 ووٹ پڑے اور مخالفت میں صرف 2 ووٹ. کونڈالیزا رائس کو 85-13 اور کولن پاول کو متفقہ طور پر ساری سینٹ نے منظور کیا تھا. موجودہ حالات کے تناظر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سینٹ میں ان کی منظوری محض معمولی اکثریت سے ممکن نظر آ رہی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش، جنہیں بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال داخل کیا گیا تھا، اب ہوش میں ہیں اور تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں. بش کے خاندان کے ترجمان نے یہ بات بتائی ہے. 93 سالہ سینئر بش کو ہیوسٹن کے اسپتال میں اتوار کی صبح داخل کیا گیا تھا اور انہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا. خاندان کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ علاج کے مثبت اثرات ظاہر ہوئے ہیں اور وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں. ہسپتال داخل ہونے سے پہلے ہفتے کے روز بش نے اپنی بیوی باربرا کی تدفین میں شرکت کی، جو 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں. امریکہ نے شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ چین اور روس کو عدم استحکام کی قوتیں قرار دیا ہے، چونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا ریکارڈ اسی نوعیت کا ہے. انسانی حقوق کی سالانہ عالمی رپورٹ جمعے کے روز جاری کی گئی. امریکی محکمہ خارجہ نے چاروں کا شمار ان ملکوں میں کیا ہے جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، جس ضمن میں اظہار کی آزادی اور مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے تحفظ کے معاملات کو مد نظر رکھا گیا ہے. پینٹاگون کے اعداد و شمار کے مطابق افغانستان میں گزشتہ 15 برسوں کے دوران سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران کبھی اتنے بم نہیں گرائے گئے جتنے امریکی قیادت والے اتحاد نے سن 2018 کے پہلے 3 مہینوں میں گرائے ہیں. گزشتہ اگست میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے لیے اپنی نئی دفاعی حکمت عملی کا اعلان کیا تو بم حملوں میں آنے والا یہ اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 17 برس پرانی افغان لڑائی میں تیزی آتی جا رہی ہے. پہلے 3 ماہ کے دوران سن 2018 میں امریکی فضائی افواج کی مرکزی کمان کی جانب سے جاری کردہ عدد و شمار کے مطابق جو بم گرائے گئے ہیں، اس ضمن میں پچھلا ریکارڈ سن 2011 کا ہے. افغانستان میں ایک دھماکے میں شدید زخمی ہونے والے سابق فوجی نوجوان کو انوکھی پیوند کاری کے بعد نئے جنسی اعضا لگا دیے گئے ہیں. ڈاکٹروں نے امید ظاہر کی ہے کہ اب یہ نوجوان شادی کرنے کے قابل ہو جائے گا. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر کے بعد. ایک افغان قبائلی رہنما نے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کی جانب سے اس تشویش کو مسترد کر دیا کہ سرحدی علاقوں پر افغان اسکولوں میں پاکستان مخالف نصاب پڑھایا جا رہا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے بچوں کو پڑھائی جانے والی درسی کتب میں مبینہ طور پر پاکستان مخالف مواد کی متعلقہ حکام مزید جانچ کریں گے، جبکہ اب تک کی تحقیقات سے ایسی اطلاعات غلط ثابت ہوئی ہیں. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی قانون ساز نعیمہ کشور کی طرف سے قومی اسمبلی کی ایک قائمہ کمیٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا اور اخبارات میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ افغان پناہ گزین بستیوں میں بچوں کو مبینہ طور پر پاکستان مخالف مواد پڑھایا جا رہا ہے، جس کی تحقیقات کی جانی چاہیے. منگل کو وزارت سرحدی اور ریاستی امور کے حکام نے قانون سازوں کو بتایا کہ اس بارے میں ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں، جنہوں نے مختلف افغان بستیوں میں جا کر وہاں سرکاری اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یعنی یو این ایچ سی آر کے زیر اہتمام اسکول کے نصاب کا جائزہ لیا. حکام کے بقول یہ کتابیں وہی تھیں جو ملک کے دیگر اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں. اسلام آباد کی ایک ایسی ہی بستی میں افغان پناہ گزینوں کے ایک رہنما سید آغا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان اطلاعات کو یکسر مسترد کیا.
سر یہ فضول باتیں لوگوں نے جس نے بھی کیے ہوئے اس کو اللہ ہدایت دے دے. اس میں میں نے فضول باتیں ابھی تک میں نے نہیں سنا ہوا کہ پاکستان کے خلاف ہو جائے. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کی ہر وقت جو یہاں پہ رکھنے کے لیے جگہ سب کچھ دیے ہوئے. پھر
قائمہ کمیٹی نے حکام کو آئندہ اجلاس میں دوسری سے چھٹی جماعت کی درسی کتب لے کر آنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس معاملے کی مزید تحقیقات کا کہا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان گزشتہ ہفتے پہلی مرتبہ وزارتی سطح کے مذاکرات ہوئے۔ روس کے سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری کی دعوت پر پاکستان کے جس وزارتی وفد نے 22 اور 23 اپریل کو ماسکو کو دورہ کیا، اس کی قیادت پاکستان میں قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوا نے کی۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور روس کے درمیان رابطوں اور بات چیت میں حالیہ برسوں میں بہتری آئی ہے، اور دو طرفہ روابط کے اسی سلسلے کی کڑی میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلی مرتبہ بین الوزارتی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا کی قیادت میں پاکستانی وفد نے 22 اور 23 اپریل کو روس کا دو روزہ دورہ کیا۔ ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں عالمی سطح پر بدلتی صورتحال، خصوصاً اس کے تناظر میں خطے کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجزیہ کار قمر چیمہ کہتے ہیں کہ پاکستان روس سے تعلقات کو وسعت دینا چاہتا ہے، تاہم ان کے بقول دونوں ملکوں کے تعلقات کا ماضی اچھا نہیں ہے اور اس کے اثرات مکمل طور پر ختم ہونے میں وقت لگے گا۔
تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ ابھی بھی جو رشیا میں جو سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، یہ زیادہ تر کولڈ وار مائنڈ سیٹ کی ہے، اور ان کو پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو اوپن اپ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا اپنے آپ افیکٹولی اپنے کارڈز کھیلنے ہوں گے، اور پاکستان کو اپنا ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے پاس واقعی کچھ ایسا ہے جو ہم تعلقات رشیا کے ساتھ اوپن اپ کر سکتے ہیں۔
ماسکو اور اسلام آباد کے تعلقات میں 2014 کے بعد نمایاں بہتری آئی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی وفاقی وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں نوجوان کی ہلاکت میں ملوث امریکی سفارتکار کرنل جوزف کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا ہے، جس کے بعد امریکی سفارتکار پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں تعینات امریکی سفارتکار کرنل جوزف کو حکام کی طرف سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے فی الحال ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ امریکی سفارتخانے میں تعینات دفاعی اتاشی کرنل جوزف کی گاڑی کی ٹکر سے 7 اپریل کو اسلام آباد میں ایک پاکستانی نوجوان عتیق بیگ ہلاک، جبکہ ان کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار راحیل زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کی طرف سے سفارتکار کا نام ECL یعنی ان افراد کی فہرست میں شامل کرنے کی درخواست کی گئی تھی جن پر ملک سے باہر جانے پر پابندی عائد ہے، لیکن سابق سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ پاکستان ویانا کنونشن کے تحت سفارتکاروں کو کسی بھی طرح کی قانونی چارہ جوئی سے استثنا دینے پر مجبور ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے شعبہ امریکہ کے ڈائریکٹر نجم رفیق اس بارے میں کہتے ہیں،
پاکستان کی طرف سے ایک اور سخت اقدام ہے، امریکہ کو ایک پیغام ہے کہ پاکستان اپنی طرف سے ہر حد تک جا سکتا ہے ایک ڈپلومیٹس کے حوالے سے، لیکن ان کو ظاہر ہے پاکستان نے ECL پہ بھی نہیں ڈالا، جو کہ آف کورس ایک ناممکن سی بات ہے، کیونکہ ڈپلومیٹس آپ جیسے جانتے ہیں ان کو ایک ڈپلومیٹک کمیونٹی حاصل ہوتی ہے۔
امریکی سفارتکار کا نام بلیک لسٹ میں ڈالنے سے متعلق فیصلہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی سینئر عہدیدار ایلس ویلز کے دورہ اسلام آباد کے محض چند گھنٹوں بعد ہی سامنے آیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان سمیت ایشیا کے مختلف ممالک میں انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکام کی طرف سے اپنے تئیں نامناسب تصور کیے جانے والے خیالات کو دبانے کے لیے مختلف قوانین کا استعمال ایک نئے طریقے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یہ بات ایشیائی ممالک میں آن لائن اظہار رائے کی آزادی پر نظر رکھنے والی ایک موقر تنظیم نے مختلف ممالک کی سماجی تنظیموں کے اشتراک سے مرتب کردہ رپورٹ میں کہی ہے، جس کا اجرا منگل کو کوالالمپور میں کیا گیا۔ اس کی تفصیلات بیان کریں گے ناصر محمود اس رپورٹ میں۔
یہ بات ایشیائی ممالک میں آن لائن اظہار رائے کی آزادی پر نظر رکھنے والی ایک موقر تنظیم ایسوسی ایشن فار پروگریسو کمیونیکیشن نے مختلف ممالک کی سماجی تنظیموں کے اشتراک سے مرتب کردہ رپورٹ میں کہی، جس کا اجرا منگل کو کوالالمپور میں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حکومتیں لوگوں کی آن لائن سرگرمیوں کو کنٹرول کر رہی ہیں اور ایسے قواعد و ضوابط لوگوں کی آزادی اظہار اور جمہوری عمل میں ان کی شرکت کی صلاحیت کے لیے ایک قابل ذکر چیلنج ہیں۔ پاکستان سے اس رپورٹ کے لیے تحقیقات میں معاونت کرنے والی تنظیم میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی ڈائریکٹر صدف خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ اس رپورٹ میں مختلف قوانین کا جائزہ لیا گیا جو کسی نہ کسی طور سے آن لائن خیالات کے اظہار سے وابستہ ہیں اور حالیہ چند برسوں میں انہیں کس طرح استعمال میں لاتے ہوئے اس حق کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے بقول جو بنیادی مسئلہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ایسے قوانین بھی ہیں جن کے تحت ایک ہی نوعیت کے آن لائن ہونے والے جرم کی سزا انٹرنیٹ کے علاوہ ہونے والے جرم سے زیادہ ہے، جو ایک عجیب و غریب تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔
سیکشن 298 ہے، وہ ڈیلیبریٹ انٹینٹ کسی کے ریلیجیس فیلنگز کو ہارم کرنے کے حوالے سے ڈیل کرتا ہے اور اس کی سزا 1 سال قید ڈسکرائب کی گئی ہے۔ لیکن اس کا جو کولابریٹو سیشن پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں ہے سیکشن 10A، وہ 7 سال تک کی سزا تجویز کرتا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی ڈسکرپنسی ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر۔ اینٹی ٹیررزم لاز فار ایگزامپل، وہ بار بار استعمال ہو رہے ہیں۔ آن لائن جو اسپیچ ہے، پرٹیکولرلی صحافیوں کی اسپیچ، ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ کی اسپیچ، ان کو کرمنلائز کرنے کے حوالے سے۔
صدف خان کا کہنا تھا کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات کرنا جس سے حکومت کے اندر غیر محفوظ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہو، اس پر دہشت گردی کی دفعہ لگ سکتی ہے۔
اس قسم کی ڈسکرپنسیز جو لا میں ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ شاید حکومت جو ہے ہماری، وہ سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیمز کو ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک اسے ایک اپورچونیٹی کے طور پہ دیکھے کہ جہاں ڈیموکریٹک ڈسکورس کے ہونے سے ہماری پولیٹیکل امپاورمنٹ اور ڈیموکریٹک امپاورمنٹ کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔
حکومت سائبر قوانین کے تناظر میں پہلے بھی ہونے والی تنقید کو یہ کہہ کر مسترد کرتی رہی ہے کہ ان قوانین کے تحت کارروائی کا ایک منظم طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، جس کی نگرانی ایک پارلیمانی پینل بھی کرتا ہے۔ عہدیداروں کے بقول حکومت آزادی اظہار پر قدغن کی خواہاں نہیں، لیکن اس کی آڑ میں کسی کو قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تبت سے چلا وطن ہو کر لاکھوں تبتی باشندے گزشتہ 60 سال سے بھارت میں پناہ گزین ہیں۔ انہوں نے اپنی آبائی ثقافت اور تہذیب کو اب تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار اینجنا پسریچا کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
تبت کے مذہبی رہنما دلائی لاما کو بھارت آئے ہوئے 60 سال گزر گئے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت سے تبتی بھی جلا وطن ہو کر بھارت میں آباد ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں وہاں خطرہ تھا کہ چین کی حکومت ان کے مذہب، ثقافت اور زبان پر ہر طرح کی پابندیاں لگا رہی ہے۔ بھارت میں اس قدر طویل عرصے سے مقیم رہنے کے باوجود تبتی باشندوں نے اپنی زبان اور ثقافت کا بھرپور تحفظ کیا ہے۔ نئی دہلی میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ انجنا پسریچا نے نئی دہلی میں ایک تبتی اسکول کا دورہ کیا اور دیکھا کہ وہاں پر بچے اپنے آبائی ملک کے روایتی لباس میں اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ٹی سی وی ڈے اسکول سے می لنگ کے پرنسپل مگ مار سیئرنگ بتاتے ہیں کہ ان کے اسکول میں 100 سے زیادہ ایسے بچے زیر تعلیم ہیں جنہوں نے تبت کبھی نہیں دیکھا۔
They advise the Tibetan situation not related with political, just we have a big...
یہاں انہیں تبت کے حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، ہماری زبان بہت پیاری ہے، ہمیں اپنا مذہب اور اپنی شناخت قائم رکھنی ہوگی۔ تمام اسکول بھارت میں تبتی جلا وطن انتظامیہ چلاتی ہے۔ طلبہ تبتی رسم الخط میں تبتی کہانیاں پڑھتے ہیں، نوجوان طالبات اپنے آبائی ملک کے روایتی گیت گاتی ہیں۔ یہاں پڑھانے والی ایک معلمہ سونم چویدان کہتی ہیں کہ 3ری جماعت تک تمام مضامین تبتی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تبت میں تبتی زبان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں کے اسکولوں میں تبتی زبان میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بلکہ انہیں چینی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے، یہاں تک کہ انہیں تبتی زبان میں آپس میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہاں جلا وطنی میں ہم نے اپنی زبان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر اپنے اسکولوں میں اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ تبت کی ثقافت اور زبان کو قائم رکھا جائے۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کو یہ تشویش بھی ہے کہ تبت سے جلا وطن ہو کر بھارت میں بسنے والے بچے جب جوان ہوں گے تو انہیں روزگار حاصل کرنا ہوگا. خاص طور سے بیرون ملک ان کو خاصی مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے. بھارت آنے والی ایک طالبہ تینزن ڈی کانگ کہتی ہیں، جب ہم اپنے اساتذہ اور کتابوں کی مدد سے تبتی زبان میں مضامین پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنی قدیم تاریخ اور ثقافت سے بھی آگاہی ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہوگا جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں اور شہروں اور قصبوں کے اندر خوبصورت مندر. ان میں سے اکثر طلبہ کا خیال ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب وہ اپنے آبائی علاقوں میں جا کر دوبارہ آباد ہو جائیں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک نیا قانون منظور کیا گیا ہے جس کے بعد 12 سال سے کم عمر بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے کو موت کی سزا دی جائے گی. وائس آف امریکہ کے لیے سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی کابینہ نے 12 سال سے کم عمر کی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے کے لیے سزائے موت کی تجویز منظور کر لی ہے. منگل کو سرمائی دارالحکومت جموں میں وزیر اعلی محبوب مفتی کی قیادت میں ریاستی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا جس کے دوران فوجداری قانون ضابطے میں ترمیم کو منظوری دے دی گئی، جبکہ بچوں کو جنسی تشدد سے محفوظ رکھنے کے قانون میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے. ترمیم شدہ فوجداری قانون ضابطے کے مطابق 12 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کے مرتکب شخص کو موت کی سزا ملے گی، جبکہ اس طرح کی حرکت اگر 13 اور 16 سال کی عمر تک کی لڑکی کے ساتھ کی جاتی ہے تو مجرم کو عمر قید کی سزا دی جائے گی. ضابطے کے مطابق اگر مجرم پر عدالت کی طرف سے جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے تو جرمانے کی رقم سرکاری خزانے میں جانے کی بجائے اسے زیادتی کا شکار بننے والی لڑکی کو دیا جائے گا. اجتماعی زیادتی کے مرتکب افراد کے لیے بھی یہی سزائیں مقرر کی گئی ہیں. خیال رہے، حالیہ ہفتوں میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت کے مختلف حصوں میں شور زدہ ریاست کے ضلع کٹھوا میں اس سال جنوری میں ایک 8 سالہ بچی کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی اور قتل کے واقعے کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے ہیں، جس کے بعد وزیر اعلی محبوب مفتی نے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ حکومت ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے تحت اس طرح کے جرائم میں ملوث افراد کو سخت ترین سزا دینا ممکن بن جائے گا. اور ان کے بقول کٹھوا میں کمسن خانہ بدوش لڑکی کے ساتھ کی گئی جنسی زیادتی اور قتل اپنی نویت کا آخری واقعہ ثابت ہوگا. اس دوران وادی کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے کے ایک جنگل میں منگل کو پیش آئی ایک جھڑپ کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسند بھارتی فوج کا ایک سپاہی اور ایک مقامی پولیس اہلکار ہلاک اور 2 فوجی زخمی ہوئے ہیں. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
افغانستان کے صوبے بامیان کی بعض پہاڑیوں میں بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ناممکن نظر آتا ہے. وہ اور ان کے خاندان غاروں میں رہتے ہیں. شناختی کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا سکتے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ظفر بامیان کی ایک رپورٹ کے ساتھ ہمارے ساتھی گل رخ.
صدیوں پہلے یہ غاریں بدھ مت مذہب سے تعلق رکھنے والے راہبوں کی عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی. آج کل یہی غاریں 200 غریب افغانوں کے گھر ہیں اور کلاس روم بھی. کئی صدیوں پہلے فرشتہ سعید کا خاندان ان غاروں میں منتقل ہوا تھا. اس کے بعد ابھی تک فرشتہ انہی غاروں کے اسکول میں رہتی ہے. وہ ان غاروں کے اسکول کی تمام لڑکیوں میں سینئر ہے، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے غاروں میں رہنے والے بچوں کو سہولت درکار ہے. لہٰذا انہوں نے 6 سال پہلے غاروں میں موجود اپنے رہنے کی جگہ کو کلاس روم میں تبدیل کر دیا. وہ دن بھر 2 گھنٹوں کے لیے 30 بچوں کو مختلف موضوعات پر تعلیم دیتی ہیں، جن میں انگلش بھی شامل ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ ان بچوں کو تعلیم کا موقع فراہم کر رہی ہے جنہیں عام اسکول جانے تک رسائی حاصل نہیں. فرشتہ احمدی کا کہنا ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ ان سے مختلف نہیں جو جدید کمیونٹیز یا عیش و آرام والے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں. وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسکول جا سکتے ہیں اور پرائیویٹ کورسز بھی کر سکتے ہیں. وہ اپنی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کر سکتے ہیں. نوجوان استانی نے اپنے پیسوں سے 200 کتابوں پر مشتمل ایک لائبریری بھی کھولی ہے. وہ چاہتی ہے کہ بچے پڑھنے کی اپنی صلاحیت کو مزید بہتر کرے. وہ امید کرتی ہیں کہ اپنے اس غار والے کلاس روم کو مستقبل میں مزید وسعت دے سکے گی. فرشتہ کے مطابق مستقبل میں میرا ارادہ ہے کہ اپنے اس چھوٹے سے اسکول کو ایک بڑا اسکول بنا دو اور مجھے حکومت یا کسی دوسری غیر سرکاری تنظیموں کی مدد کی ضرورت ہوگی تاکہ میں اپنے اس منصوبے کو دوسرے مرحلے پر پہنچا دوں۔ اس کمرے جماعت میں موجود بچے تعلیم حاصل کرنے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں اور مستقبل کے لیے ان کے بڑے خواب بھی ہیں۔ سمیرہ جو کہ اسکول کی طالبہ ہے کہتی ہیں،
We study different subjects here. For example, Dari, Math, English.
ہم یہاں پر مختلف مضامین پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر دری، ریاضی، انگلش، ڈرائنگ وغیرہ۔ مستقبل میں میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ توریا بھی اسی اسکول کی طالبہ ہے، ان کا کہنا ہے، میری یہاں پر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی اور کورس نہیں کر سکتے، میرے خاندان کا ذریعہ آمدنی بہت کم ہے، ہم غار میں رہتے ہیں۔ دہشت گردی اور غربت نے ان لوگوں کو ان قدیم غاروں میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے، جہاں زندگی کی بنیادی سہولتوں کا بھی فقدان ہے۔ فرشتہ احمدی کی کوشش سے پہلے ان لوگوں کو ایسا کوئی موقع دستیاب نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے فرشتہ احمدی کے اسکول کے حوالے سے ایک رپورٹ چلائی تھی، جس کے بعد افغانستان کے وزیر تعلیم نے اسے مدد کرنے کی پیشکش کی۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان میں ایک دھماکے میں شدید زخمی ہو جانے والے سابق فوجی نوجوان کو انوکھی پیوند کاری کے بعد نئے جنسی اعضاء لگا دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے امید ظاہر کی ہے کہ اب یہ نوجوان شادی کے قابل ہو جائے گا۔ یہ آپریشن امریکی ریاست میری لینڈ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اسپتال میں کیا گیا۔ 14 گھنٹے کے آپریشن کے بعد نوجوان تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے۔ سرجن ڈاکٹر ریچرڈ ریڈٹ نے بتایا،
What makes this transplant unique is that it is part of his abdominal wall. It's his entire penis.
ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس پیوند کاری کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس نوجوان کے پیٹ کا حصہ بن گئی ہے۔ یہ ایک مکمل عضو اور اس کے متعلقات ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل کو اصل سے تبدیل کیا گیا ہے۔ ہم نے نوجوان کو پہنچنے والے نقصان کو دیکھا اور ٹھیک اسی مناسبت سے نئے اعضاء منتقل کیے ہیں۔ نوجوان نے درخواست کی ہے کہ اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ ڈاکٹروں کو امید ہے کہ وہ جلد مکمل صحت یاب ہو جائے گا اور ایک مکمل صحت مند زندگی گزارے گا۔ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کی قانونی صورتحال کے بارے میں بھارت اور پاکستان میں ماہرین سے گفتگو کی ہے، ان کی رپورٹ۔
نئی دہلی میں ایڈوکیٹ فاروق خان سائبر لاز اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے قوانین کے ماہر ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ بھارت اور کئی اور ملکوں میں حکومتیں افراد کی آن لائن سرگرمیوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور کیا ایسے کوئی خصوصی قوانین ہیں جن کا اطلاق آن لائن اظہار رائے پر ہوتا ہو، فاروق خان کہتے ہیں،
تو ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ ہے، اس میں ایک پروویژن تھا دفعہ 66A، بڑی ایک مطلب آپ کو ایبسولیوٹ پاور دی گئی تھی پولیس کو کہ کوئی بھی آبجیکشنیبل جو اگر کوئی پوسٹ کرتا ہے کہیں بھی لکھتا ہے میل پہ یا سوشل میڈیا پہ، تو اس کو پولیس کو اریسٹ کرنے کا، وہ نان بیلیبل آفینس تھا اور اریسٹ کرنے کا اس کو جو پاور اس کو اس ایکٹ میں اس پروویژن میں دے رکھی۔ لوگوں نے ایکٹیوسٹ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے ہندوستان کی جو ہماری عدالت عظمیٰ ہے اس نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا رول بک سے، اور یہ کہا کہ یہ بہت ڈراکونین پروویژن ہے اور that had led to arrest of many people for posting content deemed to be allegedly objectionable on the internet.
پاکستان میں ایسے کون سے قوانین ہیں جن کا حالیہ برسوں میں آن لائن سرگرمیوں میں زیادہ استعمال کیا گیا ہو؟ اس بارے میں ماہر قانون رشید رضوی کا کہنا ہے،
آپ کے پیمپرا لاز ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اس میں تو ان کو بڑی واسٹ جورسڈکشن آ جاتی ہے۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ بھی اس میں استعمال ہو سکتا ہے۔ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جو ہے، سوورنٹی کے خلاف ہے، یہ ایسے ٹرمنالوجی ہیں، اتنی وائڈ ٹرمنالوجی ہیں، ابھی تک کسی پاکستان میں کسی ججمنٹ میں انہیں پراپرلی انٹرپریٹ نہیں کیا گیا, اس کے لیے تو وہ کبھی بھی اس کو انووک کر کے اور وہ استعمال کر سکتے ہیں.
جب معاملہ قانون کے ہاتھ میں ہو تو کون سی چیز ایک صارف کے اپنے دفاع کے حق کو پیچیدہ بناتی ہے؟ اس بارے میں رشید رضوی کہتے ہیں,
کوئی ایسی جورسڈکشن ہو, کوئی ٹریبونل ہو جہاں پہ اس چیز کو اٹھایا جائے, جس میں سول سوسائٹی کے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوں, گورنمنٹ کے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوں, وہاں پر یہ کوشچن آئے. ہمارے یہاں کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو پیمپرا لاز میں کونسل آف کمپلینٹس ہیں, اس میں بھی سرکاری نامنیز ہیں سب.
اس سوال کے جواب میں کہ بھارت میں کئی بار خاص طور سے کشمیر جیسے تنازع والے علاقوں میں یہ نظر آتا ہے کہ کسی بھی گڑبڑ کا آغاز ہوتے ہی انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے, آیا یہ چیز اظہار آزادی کے منافی ہے یا نہیں اور اس کے لیے کوئی قانون ہے؟ فاروق خان کا کہنا ہے,
اس کا ان کو لیگل سینکشن ہے, ان کو جو حکومت یا پولیس جہاں کی انٹرنیٹ ڈاؤن کرنے کی ریکویسٹ دے رہی ہے اس کو یہ ریزننگ میں دینا پڑے گا کہ اس کے پیچھے اس کی کیا وجوہات ہے کہ کیوں وہ اس انٹرنیٹ کو ڈاؤن کرنا چاہتی تاکہ لوگ سوشل میڈیا کو ایکسس نہ کر پائیں. اس کا یوز اور مس یوز دونوں ہے.
شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں وہ مشتبہ وین ڈرائیور آج منگل کے روز عدالت میں پیش ہوگا جس نے اپنی وین فٹ پاتھ پر چڑھا کر 10 افراد کو ہلاک کر دیا, 15 افراد زخمی بھی ہوئے. کینیڈا کی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پیر کے روز کے اس حملے کے محرکات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹورانٹو پولیس کے چیف مارک سانڈرز نے 25 سالہ مشتبہ شخص کو الیرک مینیسین کے نام سے شناخت کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ ٹورانٹو کے مضافات کا رہنے والا ہے. عوامی تحفظ کے وزیر نے کہا کہ انہوں نے سینئر سیکیورٹی حکام سے مشاورت کی ہے اور معلوم اطلاعات کے مطابق اس مخصوص واقعے کا تعلق قومی سیکیورٹی کو کسی خطرے سے نہیں ہے. امریکی سابق فوجیوں کے امور کے وزیر کے عہدے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نامزد کردہ رونی جیکسن کی تصدیق مشکلات کا شکار ہو گئی ہے. واشنگٹن پوسٹ نے پیر کو دیر گئے خبر دی ہے کہ سینٹ کے قانون سازوں نے بدھ کے روز ہونے والی سماعت اس کے بعد ملتوی کر دی جب ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے چوٹی کے قانون سازوں نے ریئر ایڈمرل رونی جیکسن کی تعلیمی قابلیت پر خدشات ظاہر کیے. جیکسن کو جو فی الوقت ٹرمپ کے فزیشن کے طور پر کام کر رہے ہیں پہلے ہی سخت جانچ پڑتال کا سامنا ہے جن کے تجربے پر سوال اٹھ رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان کسی بھی مذاکرات کا حتمی ہدف جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے صاف کرنا ہے اور یہ کہ امریکہ پیونگ یانگ پر اس مہم میں زیادہ سے زیادہ دباؤ جاری رکھے گا اور اس طرح ملک پر تاثیرات اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک شمالی کوریا تعمیری اقدامات نہیں کرتا اور جوہری پروگرام کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوتا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج منگل کے روز ایک باقاعدہ تقریب میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا استقبال کیا جس کے بعد دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت ہوگی اور وہ ایک عشائیے میں شرکت کریں گے. استقبالیہ تقریب میں امریکی فوج کی تمام شاخوں کے قریباً 500 فوجیوں نے حصہ لیا اور عشائیے میں واشنگٹن نیشنل اوپرا کمپنی اپنی موسیقی سے محظوظ کریں گے. دونوں لیڈروں کے درمیان اہم عالمی امور پر گفتگو ہوگی جن میں شام میں جنگ, ایران کا جوہری پروگرام اور ٹرمپ کا ایلومینیم اور اسٹیل کی برآمدات پر محصول عائد کرنے کا منصوبہ شامل ہے. امریکہ نے شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ چین اور روس کو عدم استحکام کی قوتیں قرار دیا ہے چونکہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کا ریکارڈ اسی نوعیت کا ہے. انسانی حقوق کے بارے میں جاری کی گئی رپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ نے چاروں کا شمار ان ملکوں میں کیا ہے جہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام.
اور اب تک تقریباً ہم 100,000 سے زائد آپریشنز کر چکے ہیں. پاکستان میں ہمارے ہر سال تقریباً 38 مقامات پر یہ کیمپس ہوتے ہیں.
تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا میں لائبریری میں کام کرتا تھا, میں نے کنوینئنس اسٹور میں کام کیا, میں نے ایک کک کی حیثیت سے کام کیا, میں نے صفائیاں بھی کی, جھاڑو بھی دی اور اس کے ساتھ, اور مجھے فخر ہے کہ مجھے یہ سب کام بڑے اچھے آتے ہیں اور اس سے میری بیگم بھی بہت خوش رہتی ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:55 تک ریڈیو پر, میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر, جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. پیشکش یاسمین جمیل.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اتحادی ممالک برطانیہ اور فرانس کے ساتھ امریکہ نے شام کے صدر بشار الاسد اور ان کے کرم فرماؤں روس اور ایران کو ایک واضح پیغام بھیجا, اور وہ یہ کہ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال برداشت نہیں کیا جائے گا. 13 اپریل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 میں سے 3 مستقل ارکان نے اسد حکومت کے ان ٹھکانوں کے خلاف جن کا شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال سے واسطہ تھا مناسب, صحیح اور مربوط حملے کیے. ان میں دمشق کے قریب سائنسی ریسرچ کی ایک تنصیب جو کیمیاوی اور جراثیمی جنگ کی ٹیکنالوجی تیار کرنے اور ان کا تجربہ کرنے میں مصروف تھی, ہمس کے مغرب میں کیمیاوی ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کی جگہ, اور ہمس کے قریب کیمیاوی ہتھیاروں کے آلات کو ذخیرہ کرنے کی تنصیب شامل تھی جو ایک اہم کمان کا اڈہ بھی تھی. اس حملے کا مقصد اپنے ہی لوگوں کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے لیے جو وہ بارہا کرتے رہے ہیں اسد حکومت کی صلاحیت کو محدود کرنا, اور ساتھ ہی کیمیاوی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا تھا جن پر بین الاقوامی قانون کے تحت تقریباً 1 صدی سے پابندی عائد ہے. امریکہ اس کے اتحادیوں نے شہری اور غیر ملکیوں کی ہلاکت سے بچنے کے لیے نہایت احتیاط سے کام لیا. یہ دوسرا موقع تھا کہ امریکہ نے اسد کی جانب سے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر جواب دیا. پہلی مرتبہ اپریل سن 2017 میں اس وقت ایسا کیا گیا تھا جب اسد نے خان شیخون کے گاؤں پر کیمیاوی ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا. 13 اپریل کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کیا جانے والا مربوط حملہ تقریباً دگنی طاقت کا تھا. امریکی عوام سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ان درجنوں شامیوں کا ذکر کیا جو 7 اپریل کو اسد حکومت کی جانب سے دوما کے شہر میں کیمیاوی ہتھیاروں کے ایک اور حملے میں ہلاک ہوئے. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا,
The evil and the despicable attack left mothers and fathers, infants and children thrashing.
اس شیطانی اور قابل نفری حملے میں ماؤں, باپ, شیرخوار اور دوسرے بچوں کو اذیت اور دم گھٹنے کی کیفیت کا سامنا ہوا. یہ سب کچھ ایک انسان کی کارروائی نہیں بلکہ یہ ایک افریت کے جرائم تھے. صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں ان دو حکومتوں کے لیے ایک پیغام بھی دیا جو مجرم اسد حکومت کی مدد کرنے, اسے ساز و سامان سے لیس کرنے اور اس کی مالی امداد کے سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں.
To Iran and to Russia, I ask, what kind of a nation wants to be associated?
ایران اور روس سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس قسم کا ملک بے گناہ مردوں, خواتین اور بچوں کے اتنے بڑے پیمانے پر قتل کی کارروائی سے منسلک ہونا چاہے گا. صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ کیمیاوی ہتھیاروں کی تیاری, اس کے پھیلاؤ اور استعمال کا تدارک کرنا امریکہ کے نہایت اہم سیکیورٹی مفاد میں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ 13 اپریل کو برطانیہ, فرانس اور امریکہ نے جو کارروائی کی وہ ایک نیک کام ہے. ان تینوں ملکوں نے بربریت اور صفاقی کے خلاف اپنی دیانت دارانہ طاقت کا استعمال کیا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 5-5 منٹ کے 2 بلٹنز آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. آپ انہیں ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ٹویٹر ایٹ اردو وی او اے لاگ ان کیجیے, ٹویٹر ایٹ اردو وی او اے. ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر کرٹس پائنا. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.